السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا، عبادات اور طاعات کی توفیق عطا فرمائی. پھر مسلمانوں کی جو عظیم الشان عید ہے، وہ عید بھی ہمیں عطا فرمائی، خوشیوں کا موقع عطا فرمایا. آج پھر اللہ پاک نے ہمیں اپنے دربار میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا. رب ذوالجلال کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ خوشیوں کے موقع عطا فرمائے. رمضان المبارک آ رہے تھے، انتظار چل رہا تھا، وقت ایسی تیزی کے ساتھ گزرا کہ رمضان المبارک آ گئے. ایک وقت تھا کہ وہ آ رہے تھے، شدت سے انتظار چل رہا تھا، تیاریاں ہو رہی تھی، اور اب وہ وقت ہے کہ رمضان المبارک ماضی کا ایک حصہ بن چکے. بچھڑ کے تجھ سے عجب وحشتوں نے گھیرا ہے، بچھڑ کے تجھ سے عجب وحشتوں نے گھیرا ہے. اداس رہتا ہے یہ دل بھی جنگلوں کی طرح. رمضان المبارک کے جانے کے بعد دل کی دنیا عجیب اداسی میں ڈوب جاتی ہے، سناٹے دکھائی دیتے ہیں، دل کی دنیا پر ایک ویرانی سی چھا جاتی ہے. وہ رمضان المبارک کی رونقیں، وہ موسم بہار، وہ گہما گہمی، وہ ہر طرف اللہ کے بندوں کا نیکیوں میں لگا ہوا دکھائی دینا، نگاہیں ان کو تلاش کرتی ہیں. اللہ کرے کہ زندگی میں پھر بھی یہ موسم بہار دوبارہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا کہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اپنے وعدوں کے مطابق روزے داروں کی، عبادت گزاروں کی، نیکیوں میں لگنے والوں کی مغفرت فرما دی، اور اپنی رضا اور خوشنودی کا تمغہ ان کو عطا فرمایا. رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جڑا رہے، اللہ کی رحمتیں ہم پر متوجہ ہوتی رہیں، اس کے لیے چند چیزیں ہیں. اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں وظیفہ بنا لیں اور ان چند چیزوں کو اپنا کر زندگی ان کے مطابق گزاریں، تو یقیناً ساری زندگی پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں. ایک وظیفہ تو وہ ہے جو قرآن کریم میں بطور نچوڑ، بطور خلاصہ، لب لباب کے اللہ تعالیٰ ہی نے خود بیان فرما دیا کہ میرے بندو، گناہوں سے بچنا چاہو، بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہو، پاک صاف زندگی بسر کرنا چاہو، تو کیوں ہی میں تم کو ایسا پیارا نسخہ نہ بتاؤں کہ جو اپنانے والا ہوگا وہ ہمیشہ گناہوں کی زندگی سے دور رہے گا. ایسا پیارا وظیفہ, ایسا پیارا عمل کہ جس کے ذریعے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا ساری زندگی کے لیے قرب مل جائے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری زندگی بندے پر سایہ کرے رہے گی, اور بندہ زندگی کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش میں رہے گا. وہ وظیفہ, وہ عمل دو اجزاء پر مشتمل ہے. قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا عمل اس سے زیادہ بھاری بھرکم کارآمد اور مؤثر عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر اللہ کے دوست, اللہ کے ولی کوئی کام کا نسخہ بتاتے ہیں, وہ تیر بہدف ثابت ہوتا ہے. یہاں تو احکم الحاکمین خود اپنے بندوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کی صلاح اور فلاح کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے نسخہ تجویز فرما رہے ہیں, تو اس کی کامیابی میں رتی برابر شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. صدیاں بیت گئیں, نمک مرچ کی تاثیر وہی کی وہی ہے, برف کی تاثیر وہی ہے, آگ کے انگاروں کی تاثیر وہی ہے, گرمی اور سردی کی تاثیر وہی ہے, میٹھے اور کڑوے کی تاثیر وہی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. آگ کا کام ہے جلانا, پانی کا کام ہے بجھانا. صدیاں بیت جانے کے باوجود ان کی تاثیر میں رتی برابر فرق نہیں آیا. ہاں اگر اس میں ملاوٹ ہو جائے, کھوٹ آ جائے, مرچوں میں ملاوٹ ہو, نمک میں ملاوٹ ہو, شکر میں ملاوٹ ہو, دیگر اشیاء میں ملاوٹ ہو, کھوٹ ہو, تو تاثیر میں فرق آتا ہے. لیکن چیز کھری ہو, اصلی ہو, اس کی تاثیر میں رتی برابر کمی کوتاہی نہیں ہوتی, فرق نہیں آتا. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہیں, ان کے بتائے ہوئے عمل میں, ان کے بتائے ہوئے نسخے میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ عمل میں لانے والا, اس نسخے کو اپنانے والا کھوٹ سے بچ کر, مخلص بن کر, اللہ کی محبت میں ڈوب کر اس نسخے کو اپنائے, 100% وہ نسخہ کار آمد ہی کار آمد ہے. وہ نسخہ جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا, گناہوں اور برائیوں کی زندگی سے دور رکھنے والا, پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہونے والا, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. دو چیزیں بتا دی, جو کتاب ہم نے آپ پر بطور وحی نازل فرمائی ہے اس کی تلاوت کی جائے, واقم الصلاۃ نماز قائم کی جائے. تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے والا اور نماز کو اہتمام شان کے ساتھ انجام دینے والا کبھی بھی یہ گناہوں کے دلدل میں نہیں دھسے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی کے, بے شرمی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا فرمان 100%, ہزار فی ہزار, لاکھ فی لاکھ, کروڑ فی کروڑ بالکل سچا اور صحیح ہے. تو جو بھی ان دو چیزوں کو اپنا لے کہ گناہوں کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے, برائیوں سے دور رہنا چاہتا ہے, ساری زندگی کے لیے تلاوت کلام پاک کو اپنا وظیفہ زندگی بنا لے, کلام اللہ کے اندر وہ تاثیر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ بندے سے کلام فرماتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے, جب میرا دل چاہتا ہے اپنے اللہ سے باتیں کروں نماز شروع کر دیتا ہوں. نماز بندے کی اپنے رب سے مناجات ہے, ہم کلامی کا شرف ہے. اور فرماتے تھے, جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے میں تلاوت کلام پاک شروع کر دیتا ہوں. یہ کلام اللہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک مضبوط اور قوی ترین ذریعہ ہے, رب تو ضبط تعلق مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ اللہ پاک نے عطا فرما دیا تلاوت کلام پاک. کلام اللہ کی تلاوت روزانہ کا معمول بنا لیا جائے, صبح فجر بعد رات مغرب بعد عشاء بعد فرصت کے جو لمحات ہیں اس میں حصے مقرر کر لے رہا ہے، ایک پارا آدھا پارا، ایک پاؤ آدھا پاؤ، ایک صفحہ آدھا صفحہ، ضرور بالضرور انسان تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول زندگی بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتے ہیں جس طرح لوہے کو پانی پڑنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس زن کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں، تلاوت کلام پاک اور موت کی یاد. یہ اس دل کے زن کو دور کر دیتی ہے. تلاوت کلام پاک کرنے والا اس کے دل کا زن، میل کچیل، گندگیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. تو سب سے پہلا عمل جس کو انسان اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے، خود اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب اللہ جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی اس کی آپ تلاوت فرماتے رہیں. ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. بندہ صبح و شام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، کلام اللہ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. آج کا دور تو بے حیائی کی انتہائی عروج پر پہنچا ہوا ہے. نئی نسل، نوجوان نسل بے حیائی کے عروج کے کام انجام دے کر بھی ذرہ برابر نہیں شرماتی. وجہ کیا ہے؟ ایمان کا جنازہ نکل چکا. اذا فاتک الحیاء، جب تیری حیا ختم ہو جائے، ففعل ما شئتا، پھر تیرا جو دل چاہے سو کر. ایمان تر و تازہ ہوگا، ایمان کامل ہوگا، انسان کو بے حیائی کے کام کرتے ہوئے جھجک، شرم، عار محسوس ہوتی ہے. ایمان اور حیا دونوں لازم اور ملزوم ہیں. ایمان جتنا کامل، حیا اتنی اعلیٰ درجے کی، حیا جتنی کامل، ایمان اتنا اعلیٰ درجے کا. تو جب نماز کا اہتمام کیا جائے گا تو یہی نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، والمنکر، اور ہر قسم کے برے عمل سے انسان کو بچاتی ہے. صحابہ اکرام نے ایک شخص کے بارے میں حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ فلانا شخص ہے، نماز بھی پڑھتے چوری بھی کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب اس کی نماز اس کو اس چوری کے عمل سے روک دے گی. شرط یہ ہے کہ نماز بھی نماز ہو، بے روپیاپن نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، معاشرے کی مجبوری سمجھ کر انسان نہ کرتا ہو. ورنہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت مسجد میں آئے تھے، کسی نمازی نے چپل چوری کر لی. فرمایا نہیں نہیں، نمازی نے چپل چوری نہیں کی، اصل تو چور تھا، نمازی کے بھیس میں آیا تھا، اس کا مقصد چپل چرانا تھا. وہ چوری ہی کی نیت سے اللہ کے گھر میں داخل ہوا تھا، لیکن اس نے جو بھیس اپنایا، جو حلیہ اپنایا نمازی والا، بظاہر وہ رکوع سجدے کر رہا ہے، بہت ممکن ہے کہ وضو بھی نہ کیا ہو، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کر کے وہ چپل چوری کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا. فرمایا کہ نمازی اور چوری، حاشا وکلا، کبھی بھی ان کا میل جوڑ نہیں ہے. نمازی ہو بے حیا ہو، نمازی ہو بے دین ہو، نمازی ہو بددیانت ہو، یہ تو محال ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں صبح و شام مسجد کے وضو خانے پر کبھی گھڑی، کبھی چشمہ، کبھی چابی، کبھی موبائل وضو خانے پر ملتا ہے، کیسے حفاظت کے ساتھ لا کر ہمارے حوالے کرتے ہیں. اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کے وضو خانے سے ایک موبائل ملا ہے، ایک چابی ملی ہے، ایک گھڑی ملی ہے. یہی چیز باہر کے معاشرے میں گر جائے انسان خوشی خوشی اٹھاتا ہے، واہ بھائی واہ، ایک چیز مل گئی، مفت کے اندر مل گئی، اٹھا کر اور نور کر لیتا ہے. لیکن جب اللہ کے گھر عبادت انجام دینے کے لیے آیا ہوا ہے، دل میں ڈر اور خوف ہے، اللہ کی محبت اور عظمت ہے، پھر مجال ہے کہ قیمتی موبائل ہو یا سستا موبائل ہو، پھر وہ اس کو حفاظت سے اٹھا کر مالک تک پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. جب نمازی صحیح معنی میں نمازی بن جاتا ہے، پھر نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے. نیکی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، گناہ اور برائیاں اس کے لیے مشکل اور بے لذت ہو جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خاتون پر کوئی نوجوان عاشق ہوا اور پیغام محبت بھیجا اور تنہائی میں ملاقات کرنا چاہی. اس خاتون نے حکمت اور مصلحت کے تحت شرط لگائی کہ ٹھیک ہے تمہاری بات منظور ہے, لیکن تمہارے کو کرنا یہ ہوگا کہ 40 دن تک حضرت فاروق اعظم کی امامت میں ان کی اقتداء میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تک نماز پڑھو, اس کے بعد پھر تمہارا مطالبہ پورا کیا جائے گا. بڑا خوش ہو گیا, 40 دن بعد میرا محبوب مجھے مل جائے گا. بڑے اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں مسجد نبوی میں امیر المؤمنین حضرت عمر خطاب, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور اقتداء میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی. 40 دن گزر گئے, خاتون نے پیغام بھیجوایا کہ ہاں بولو اب کیا ارادہ ہے. کہا کہ اب تو وہ سارا تصور کافور ہو گیا جس تصور کے تحت عبادت شروع کی تھی. لیلا کی محبت میں گرفتار ہو کر نماز پڑھنا شروع کی تھی, یہاں مولا کی محبت مل چکی ہے. 40 دن اپنے محبوبہ کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا, لیکن اس 40 دن اہتمام کے ساتھ نماز کی برکت سے اللہ پاک نے دل کا گند میل کچیل وہ خرابی وہ گناہ کا وسوسہ دور کر کے اپنی محبت عطا فرما دی. کہا کہ وہ تو گناہ کا تصور تھا, اب میرا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہے, اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں. ہم اور آپ بھی اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالی سے تعلق جوڑیں تلاوت کلام پاک کے ساتھ. آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے اس قدر بہترین ذریعہ ثابت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی اس آخری امت کے بندوں سے فرمائیں گے قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ, جنت کی بلندیوں پر چڑھتے جاؤ. اقرا ورتل وارفع کما کنت ترتل فی الدنیا, آج بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرو اور ٹھہر ٹھہر کے بڑے مزے مزے سے تلاوت کرو اور جنت کی بلندیوں کے درجات کے اوپر چڑھنا شروع کرو. جہاں تمہاری دنیا کی تلاوت کا اختتام ہوگا وہیں تمہاری جنت کی بلندیوں کا اختتام ہوگا. جنتی جنت کے اندر دنیا کے اندر جتنا بھی قرآن کریم تلاوت کر کے گئے تھے وہ تلاوت کرتے جائیں گے اور بلندیوں کی منزلیں طے کر رہے ہوں گے, پرواز تو پرواز بھرتے چلے جا رہے ہوں گے. جس طرح ہوائی جہاز جب رنوے سے اڑتا ہے کس تیزی کے ساتھ وہ بلندیوں کے اندر اپنی منزلیں طے کرتا ہوا مزید بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے, جنت کے اندر اہل جنت دنیا میں شروع سے آخر تک مرتے دم تک جتنے بھی قرآن کریم تلاوت کیا تھا وہ شروع سے لے کر آخر تک یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بلندی شان عطا فرما رہے ہوں گے. جہاں دنیا میں اس کی تلاوت کا اختتام ہوا ہوگا وہیں جنت میں اس کے عروج کا اختتام ہوگا. اور دنیا کے اندر ایک ایک حرف پر 10-10 نیکیاں بندے کو ملتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, قربتیں ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے. بظاہر تو یہ کلام اللہ ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن در حقیقت یہ اللہ سے کلام ہے, اللہ سے بات چیت کرتا ہے بندہ, راز و نیاز کرتا ہے. اللہ کا کلام زبان میں انسان پر جاری ہو جائے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم الشان ہے, احکم الحاکمین ہے. اس نے انسان پر یہ احسان فرما دیا کہ ہماری زبانوں کو اس لائق بنا دیا کہ اللہ کا کلام ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے, ورنہ تو وہ عظمت شان رکھنے والا کلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل, اگر ہم بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر اپنے اس کلام کو اتارتے اس قرآن کو اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وہ پارا پارا ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتا اللہ کی خشیت کی وجہ سے, حیبت اور جلال کی وجہ سے, اللہ کی عظمت شان کی وجہ سے یہ امانت یہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ, آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر ہم نے یہ امانت پیش کی, سب نے معذرت کر لی, انکار کر لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان تیری شان بڑی بلند و بالا ہے کہ انسان نے اس عظیم الشان ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آیا کرتی تھی سخت سردی کے موسم میں ٹپا ٹپ بارش کے قطروں کی طرح آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا, کبھی کسی موقع پر آپ کا مبارک سر کسی زوجہ محترمہ کی گود میں ہوتا, کسی صحابی کی گود میں ہوتا, آپ آرام فرما رہے ہوتے, وحی کا آغاز ہو جاتا, وہ زوجہ محترمہ فرماتی ہیں, صحابی کا بیان ہے, فرماتے ہیں کہ لگتا تھا جیسے ہماری ران کے اوپر کسی نے بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیا. آپ کبھی اپنی مبارک اونٹنی پر سوار ہوتے, وحی کا نزول شروع ہوتا, اونٹنی ایسے دب جاتی جیسے بہت من و من بوجھ اس کے اوپر لاد دیا گیا. یہ عظیم الشان کلام اللہ تعالی نے اس آخری امت کو عطا فرمایا. کائنات کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک نے سورہ طہٰ کی تلاوت فرمائی. کیا شان ہوگی, کیا عروج ہوگا, کیا مزیدار تلاوت ہوگی کہ فرشتے بھی سن کر جھوم اٹھے. اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ تلاوت سننا نصیب ہو. قیامت کے بعد جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کو اپنے کلام کی تلاوت فرما کر سنائیں گے. اللہ ہمیں وہ موقع نصیب فرمائے کہ بغیر جہنم کے, بغیر عذاب کے اللہ پاک جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے, اور وہ سنہری موقع نصیب ہوں کہ اس تلاوت کو سن کر جنتی تمام کی تمام لذتوں کو بھول جائیں گے. اللہ پاک نے سورۃ طہٰ کی تلاوت فرمائی, فرشتے وجد میں آ کر جھومنے لگے اور کہنے لگے, واہ خوش نصیب ہے وہ امت جس پر یہ مبارک کلام اترے گا, مبارک باد ہو ان سینوں کو جو سینے اس کلام اللہ کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں گے. بہت ہی پیاری امت ہے وہ امت جس پر یہ کلام اترے گا, جو سینے اس کو اپنے اندر محفوظ کریں گے. مبارک باد کے قابل ہیں وہ زبانیں کہ جو زبانیں اس کلام کی تلاوت کیا کریں گی. یہ تو اللہ پاک نے سعادت عطا فرما دی, اس کلام اللہ کو ہمارے لیے آسان فرما دیا. بندہ مومن بس سہولت مزے سے تلاوت کلام پاک کرتا ہے. اللہ پاک کو حسین اور خوبصورت آوازوں میں سب سے زیادہ پیاری آواز وہ لگتی ہے جس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے. گناہوں کی زندگی سے بچ کر پاک و صاف زندگی بسر کرنے کا بہترین نسخہ خود اللہ پاک نے دو لفظوں میں بیان فرما دیا. تلاوت کلام پاک کا اہتمام رکھو, وأقم الصلاة, نماز کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو کہ نماز تم سے چھوٹنے نہ پائے. دنیا سے جاتے جاتے سب سے مبارک اور سب سے قیمتی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ کے آخری لمحات چل رہے تھے, میری گود میں آپ کا سر تھا, آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اس انداز سے کہ گود میں آپ ہیں اور سینے تک آپ کا سر آیا ہوا ہے, زوجہ محترمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں, آواز اس قدر پست ہو چکی ہے ذوف کی وجہ سے کہ جملے صحیح سے سنائی نہیں دیتے. اس وقت آپ کے مبارک ہونٹ پر کچھ کلام ظاہر ہوا تو کان قریب کیا. اس وقت دنیا سے جاتے جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحتیں فرمائی, فرمایا کہ الصلاح نماز کا اہتمام رکھنا, نماز کا اہتمام رکھنا, نماز کا اہتمام رکھنا. تین مرتبہ نماز کی تاکید فرما رہے ہیں. دنیا سے جاتے جاتے وہ شدید تکلیف کے مرحلے میں جس تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی تھی اور کہنے لگی, ہائے میرے ابا کی تکلیف, کس قدر بے چین ہیں, کرب میں مبتلا ہیں. قریب بلایا, کان میں کچھ ارشاد فرمایا, رونے لگی. پھر قریب بلایا, کان میں کچھ ارشاد فرمایا, ہنسنے لگی. ازواج مطہرات دیکھ رہی تھی. بعد میں اس معاملے کا حل حاصل کیا, کہنے لگی کہ پہلی مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کان میں کہا کہ آج تمہارے والد کی دنیا کی تکلیفوں میں سب سے آخری تکلیفیں چل رہی ہیں, آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے, رب ذوالجلال کی طرف واپسی ہے. یہ سن کر میں رونے لگی کہ میرے ابا آج ہم سے جدا ہو جائیں گے, اور دنیاوی تکلیفوں میں آج یہ آپ کی آخری تکلیف چل رہی تھی. پھر آپ نے قریب بلایا, کان میں ارشاد فرمایا, بیٹی رنجیدہ نہ ہو, غمگین نہ ہو, میرے دنیا کے جانے کے بعد سب سے پہلے تم ہی یہاں سے آخرت کی طرف منتقل ہو کر مجھ سے آ کر سب سے پہلے ملنے والی تم ہی ہوگی. میں خوش ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے, یہ صدمہ مجھے زیادہ دیر جھیلنا نہیں پڑے گا. چھ مہینے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی. جوان عمری کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد چھ مہینے بعد ہی دنیا سے رخصت ہوئی. اس شدید کرب کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی, فرمایا کہ الصلاح نماز کا دھیان رکھنا, نماز کا اہتمام رکھنا, وما ملکت ایمانکم, اور اپنی بیوی اور غلام اور خداموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. جو تمہارے ماتحت ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ماتحت ہیں, ان کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا. جاتے جاتے سب سے اہم جو گویا کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ تھا، عبادات کے اندر سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. فرمایا کہ نماز کا حد سے زیادہ اہتمام رکھنا، اور انسان کی اخلاقی زندگی کے اندر، دیگر معاملات کے اندر اخلاق سب سے قیمتی اثاثہ ہے. فرمایا کہ ہمیشہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار رکھنا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے ساری زندگی ایسی ہی پاکیزہ عطا فرما دے کہ ہم ساری زندگی کے لیے نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر جینے والے بن جائیں. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.